الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات ہم آیت 123 سے سورہ توبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ سورہ اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ اب اپنے خاتمے کو پہنچ رہی ہے یہ دینونت کی سورہ تھی یعنی اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے جو جزا و سزا برپا ہوتی ہے اس سورہ میں اس جزا و سزا کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں آخر میں اب تاکید کی گئی تھی وہی آیت 123 جس کا ہم نے پچھلی نشست میں مطالعہ کر لیا تھا دوبارہ تلقین کی گئی تھی اور عدل بدا کے اصول پر تلقین کی گئی تھی کہ جو تنبیہات کرنا تھی وہ کر دی اب تم لوگ نکلو اور جس طرح کے پیچھے حکم دیا گیا ہے جن لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے وہ کارروائی کرو وہ اب تمہارے اندر سختی پائیں اور جانے رہو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں یہ بات کہ اللہ ان کے ساتھ ہے یہ قرآن مجید کے خاص اسلوب میں فتح و نصرت کی بشارت ہے یعنی جب اللہ ساتھ ہے تو پھر کوئی امکان نہیں ہے کہ شکست ہو جائے گی یا ہزیمت اٹھانی پڑے گی بلکہ وہی بات جو قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر کہی گئی ہے کہ جب اللہ ساتھ ہے تو آخری نتیجہ تمہارے ہی حق میں نکلے گا اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ فتح و نصرت کی بشارت ہے یعنی جب یہ کہا اس خاص موقع پر کہ تم نکلو بغیر کسی تردد کے نکلو اور وہ کارروائی کرو جس کا حکم دیا جا رہا ہے اور پھر آخر میں کہا کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں تو یہ در حقیقت فتح و نصرت کی بشارت ہے اور ہمیشہ اسی شرط کے ساتھ ہوتی ہے کہ لوگ تقوی پر قائم رہیں اور جنگ و جدال کے موقع پر بھی خدا کے مقرر کردہ حدود سے کوئی تجاوز نہ کرے یعنی اللہ تعالیٰ جو بشارت دیتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں یا اس معاملے میں میرے فرشتے تمہارے ساتھ ہوں گے تو یہ ایسے نہیں ہے کہ تم جو بھی کرو گے یہ معیت تمہیں حاصل رہے گی بلکہ اس کے لیے یہ چیز ایک لازمی شرط کی حیثیت رکھتی ہے کہ تم تقوی پر قائم رہو یعنی اللہ کے حدود کی پابندی کرو کوئی نازک سے نازک صورتحال بھی درپیش ہو تو اللہ تعالیٰ نے جو قاعدے مقرر کر دیے ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کرو گے اللہ کا پیغمبر تمہارے درمیان موجود ہے اللہ کی سنت کا ظہور ہو رہا ہے اللہ نے تم کو اپنا آلہ اور جاریہ بنایا ہے اس سب کچھ کے باوجود جو اللہ کا قانون ہے وہ یہی ہے کہ اس دنیا میں جن لوگوں کو امتحان میں ڈالا گیا ہے وہ اس امتحان کے تقاضے پورے کریں گے تو نتیجہ نکلے گا ورنہ ان کو بھی تنبیہ کی جائے گی جس طرح کہ اس سے پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ جن لوگوں سے غلطی ہوئی وہ اگرچہ مخلصین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے لیکن تنبیہ کی گئی اب ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا یعنی جب یہ کہا کہ اب نکلو تو فرمایا کہ ان پر افسوس یہ کہاں نکلے گے اس میں چونکہ منافقین کو کمزور لوگوں کو ضعیف لوگوں کو جو آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے یعنی ایمان کے لحاظ سے ضعیف تھے اللہ پر اعتماد کے لحاظ سے کمزور تھے ان کو تنبیہات کی گئی ہیں تو اب گویا افسوس کے انداز میں یہ کہا ہے کہ ہم نے تو جو تنبیہات کرنی تھی وہ بھی کر دی اور جو حکم دینا تھا وہ بھی دے دیا لیکن یہ کہاں نکلیں گے؟ کیوں؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ جب کوئی سورت اترتی ہے تو ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو پوچھتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا؟ اب ظاہر ہے کہ اس جملے کے اندر ایک زہر بھرا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کا معاملہ تو یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقائق کو واضح کرتے ہیں یا کوئی حکم دیتے ہیں یا کسی مارکے میں اتارتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی سورہ اترے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کا کوئی حصہ نازل ہوگا، تو اس پر یہ اس طرح کے تاریخ کے جملے کستے ہیں۔ میں نے لکھا یہ تاریخ کا جملہ ہے، یعنی اس میں ایک طرح کا طنز چھپا ہوا ہے۔ اس سے ان کا مقصود خدا کے احکام کی تحقیر اور ان لوگوں کی حوصلہ شکنی تھا جو پورے اخلاص کے ساتھ ان احکام کو سننے اور اس پر عمل کے لیے آمادہ رہتے تھے۔ یعنی جیسے عام مسلمانوں کو طنز و تاریخ کا ہدف بناتے ہوئے یہ کہا جائے کہ ہاں بھائی ذرا بتاؤ کس کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، سورتیں اترتی تھیں تو ان میں تبصرہ بھی ہوتا تھا، مسلمانوں کے احوال پر کوئی توجہ بھی دلائی جاتی تھی، جیسے کہ اسی سورہ میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں ایمان والوں کے لیے ازدیاد ایمان کا باعث بنتی ہیں۔ یعنی اگر احد میں ہزیمت بھی ہو گئی اور وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، تو اس سے دوسرے لوگوں نے تو جو مضامین پیدا کیے وہ پیدا کیے، لیکن سچے اہل ایمان کے ایمان میں اس سے بھی اضافہ ہی ہوا، اس لیے کہ ان کی نگاہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر بھی ہوتی ہے، اس کے فیصلوں پر بھی ہوتی ہے، اور اس اصلی مقصود پر بھی ہوتی ہے جس کے لیے یہ دنیا برپا کی گئی ہے۔ یعنی یہ کہ لوگوں کو تطہیر اور تزکیے کی طرف متوجہ کیا جائے، وہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں اور اپنے آپ کو اللہ کی جنت کا مستحق قرار دینے کے لیے آگے بڑھیں۔ تو یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، تو ان کے پیش نظر چونکہ یہ مقصد بھی ہوتا ہے، تو کوئی شکست، کوئی ہزیمت، کوئی مصیبت انہیں اپنے پاؤں سے ہٹانے کا باعث نہیں بنتی، بلکہ مزید پابرجا کر دیتی ہے، اور وہ اصرار کرتے ہیں اس بات پر کہ ہمارے پروردگار کی یہ بھی رحمت ہی ہے جو ہم پر نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ آگے پھر اسی پر تبصرہ کیا ہے، اور اس طرح کیا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، یعنی یہ تو تاریخ کے جملے کستے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، سو حقیقت یہ ہے کہ جو فی الواقع ایمان لائے ہیں، یعنی جنہوں نے ایمان کو ایمان سمجھ کر قبول کیا ہے، ایمان کی حقیقت کو سمجھ کر اسے اختیار کیا ہے، ان کے ایمان میں تو اس نے اضافہ کر دیا۔ یعنی جس چیز کو تم تاریخ کا ہدف بنا رہے تھے یا استہزاء کا موضوع بنا رہے تھے، وہ دیکھ لو ایمان والوں کے لیے ایمان میں اضافے کا باعث بن گئی، اور فرمایا کہ وہ اس سے خوشیاں مناتے، یعنی ان کے لیے یہ غیر معمولی چیز ہوتی ہے کہ ان کے پروردگار نے ان کو بتا دیا کہ یہاں اگر کوئی نازک صورت بھی پیدا ہوئی ہے تو اس میں تمہارے لیے کیا خوشی کی باتیں چھپی ہوئی ہیں، اس میں تمہارے مالک نے کیا اسباب پیدا کیے ہیں جو تمہارے مرتبوں کو بڑھانے کا باعث بنیں گے، اور اگر تم میں سے کچھ لوگوں کو جان دینی پڑی ہے تو اس کے نتیجے میں بھی شہادت کا کیا منصب ہے جو ان کو عطا ہوا ہے۔ یہ سب چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ آل عمران میں جہاں جنگ احد پر تبصرہ کیا ہے وہاں بیان فرمائی ہیں۔ اس پر حاشیہ ہے، اصل الفاظ ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی الفاظ تو یہی ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں، لیکن میں نے ترجمہ کیا جو فی الواقع ایمان لائے ہیں، تو ان میں فعل اپنے کامل اور حقیقی معنی میں ہے، ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے۔ عربی زبان میں فعل ایک ہی ہوتا ہے، لیکن موقع کلام یہ بتاتا ہے کہ یہاں کس مفہوم میں چلا گیا ہے، یعنی یہ ارادہ فعل ہے، فیصلہ فعل ہے، ابتدائے فعل ہے، استمرار فعل ہے، یہ سب چیزیں. تو یہاں یہ اپنے پورے مفہوم میں ہے، یعنی فی الواقع ایمان لائے ہیں، اصل میں ایمان لائے ہیں، سچے دل سے ایمان لائے ہیں، ایمان لائے ہیں جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے، یہ مطلب ہے اس کا. تو ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس طرح ایمان لائے ہیں، ایمان تو وہ بھی لائے ہوئے ہیں بظاہر، وہ بھی ایمان کا اظہار کیے ہوئے ہیں جو اس طرح کے جملے کہہ رہے ہیں، تو ان کے مقابل میں جب یہ آیا ہے تو یہ خود بخود حقیقی ایمان کے معنی میں چلا گیا ہے. تو ارشاد ہوا کہ ان کے ایمان میں تو فی الواقع اضافہ ہوا اور وہ اس سے خوشیاں منا رہے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. رہے وہ جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، یعنی اصل مسئلہ یہ ہے، ایمان تو قبول کر لیا اور بظاہر اللہ کے پیغمبر کو مان بھی لیا ہے، ان کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد میں نماز کے لیے بھی آ جاتے ہیں، لیکن دلوں میں نفاق کا روگ ہے. ایمان اس طرح دل میں نہیں اترا جس طرح کہ اس کو اترنا چاہیے تھا، وہ روح کا حصہ نہیں بنا، وہ چیز نہیں پیدا ہوئی کہ جو اصلاً مطلوب ہے. تو یہ جو تقابل ہے، یہ تقابل جگہ جگہ قرآن میں نظر آئے گا کہ آدمی کسی چیز کو مان لیتا ہے، اس کا اقرار کر لیتا ہے، اعتراف کر لیتا ہے، لیکن دو صورتیں ہوتی ہیں، یعنی یا تو وہ اقرار اعتراف لاشعوری عمل ہے، یعنی اس میں کوئی شعور کے ساتھ چیز کو سمجھ کر ماننے کا سرے سے عنصر ہی پیدا نہیں ہوا، یا تو یہ صورت ہوتی ہے، اور یا یہ ہے کہ شعور تو پورا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے نتیجے میں آدمی کو اپنے اندر کیا تغیرات کرنے ہیں، کیا تبدیلیاں کرنی ہیں، یہ سب تو ہے، لیکن دل میں نفاق کا روگ ہے. تو یہاں قرآن مجید چونکہ دینونت کا اظہار کر رہا ہے، یعنی یہ بتا رہا ہے کہ جو جماعت اس وقت کھڑی ہے اور جو لوگ مخاطبین ہوئے ہیں، ان سب کے لیے اب اللہ کا فیصلہ کیا ہے. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ فیصلے کی سورہ ہے، یعنی جس طرح قیامت میں اللہ کا ایک فیصلہ صادر ہونا ہے، اور وہ فیصلہ ہر ہر انسان کے لیے صادر ہونا ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، دنیا میں جو جس مذہب، جس نقطۂ نظر کا ماننے والا ہے، سب کے لیے صادر ہونا ہے. اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس فیصلے کے موقع پر یہ تو مون فرادا، ہر شخص تنہا آئے گا، یعنی کوئی جماعت، کوئی ادارہ، لیڈر، رہنما، ان کی پشت پناہی، ان میں سے کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی، یہ تو اس دنیا کی چیزیں ہیں. ہر شخص تنہا اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوگا، اور جو کچھ اس نے سمجھا، جانا، مانا، جس کے مطابق عمل کیا، اس کے لیے جواب دہ ہو رہا ہوگا. تو یہ چیز وہاں بھی ہونی ہے، یہاں پر ظاہر ہے کہ اس طرح تو نہیں ہوتی دنیا میں، اور کی بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ دنیا میں اگر دینونت ہوگی یا اللہ کے کسی فیصلے کا اظہار ہوگا تو وہ قومی حیثیت سے ہوگا، اور اسی طرح ہو سکتا ہے. یہاں فرد فرد کا نامہ اعمال اس کے سامنے نہیں لایا جا سکتا. یہاں جو شہادتیں وہاں واقع ہونی ہیں کہ تمہارے ہاتھ پاؤں بولیں گے، وہ چیز نہیں ہو سکتی. تو ایک عمومی فیصلہ ہے جو عمومی طرز عمل پر سنایا جاتا ہے، اس فیصلے کی تفصیلات یہاں بیان ہو گئی ہیں. اور اس سورہ میں پہلی آیت سے لے کر اب آخر تک یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ فیصلہ ہے، اور اس پر عمل کے لیے ہم نے مسلمانوں ہی کا انتخاب کیا ہے، ہمارے اس فیصلے کو وہ نافذ کریں گے. جیسے عدالت فیصلہ کرتی ہے تو پھر وہ ذمہ داری دیتی ہے کہ اس فیصلے کا نفاذ کون کرے گا، انتظامیہ کرے گی، فوج کرے گی، کوئی اور بڑی ایجنسی کرے گی، کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا عام طور پر نفاذ تو فرشتے کرتے ہیں، اور فرشتوں کے دنیا میں فیصلوں کے نفاذ کی داستان قرآن نے سنائی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ مختلف قوموں کے لیے جب اسی فیصلے کا اظہار ہوا تو کس طرح اللہ کے فرشتوں نے قوم لوط کے لیے، قوم شعیب کے لیے، قوم عاد کے لیے، قوم سمود کے لیے، اور سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر قوم نوح کے لیے آ کر اس فیصلے کا نفاذ کیا. یہاں فیصلے کا نفاذ صحابہ کرام کی ذمہ داری قرار دی گئی. یہ بتا دیا گیا ہے کہ فیصلہ تو ہم نے کر دیا ہے لیکن اس فیصلے کو اب نافذ تم نے کرنا ہے. اسی کی سورہ کے آخر میں آیت 123 میں یاد دہانی کرائی ہے. یعنی اب تمہارے جو بھی قریب لوگ ہیں ان پر یہ فیصلہ تمہارے ہاتھوں سے نافذ ہوگا. اس فیصلے میں ہم نے یہ دیکھا کہ منکرین بھی زیر بحث آئے, یہ دیکھا اہل کتاب بھی زیر بحث آئے, یہ دیکھا کہ اس میں منافقین پر بھی ایک تفصیلی تبصرہ ہوا, اور پھر آخر میں وہ لوگ بھی زیر بحث آ گئے جو منافقین تو نہیں تھے لیکن ان سے کمزوریاں سرزد ہوئیں. عام طور پر جن سے کمزوری سرزد ہوئی ان کے بارے میں بھی ایک فیصلہ سنایا, اور ان تین لوگوں کو الگ کر کے فیصلہ سنایا جو مخلصین تھے, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کا حق ادا کیا تھا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ترین ساتھیوں میں سے تھے, لیکن تبوک کے موقع پر ایک بڑے امتحان میں ان سے ایک بڑی کمزوری سرزد ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا, تو ایک لحاظ سے وہ دینونت یا وہ جزا و سزا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے برپا کرتے ہیں اس کی ایک رہایت عمدہ تصویر اس میں سامنے آ گئی ہے. میں اس چیز کی طرف بھی توجہ دلا چکا ہوں اور سورہ کے آخر میں اس کی پھر تذکیر ہونی چاہیے کہ ہم جب عام طور پر قیامت کا ذکر کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ دین کی ساری دعوت پہ محوری حیثیت قیامت ہی کو حاصل ہے. اللہ کے پیغمبر قیامت ہی کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کی دعوت کی بنیاد ہی یہ ہے کہ لوگوں, یہ ایک عارضی دنیا ہے, اس کو ہر حال میں ایک دن ختم ہو جانا ہے, اس کے بعد تم جواب دہ ٹھہرائے جاؤ گے. تو یہ جو قیامت کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں تفصیلات بھی زیر بحث آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں کس طرح کا فیصلہ سنائیں گے. وہ فیصلہ بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے اجمال کے ساتھ. یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو سبقت اختیار کرنے والے ہیں, جنہوں نے آگے بڑھ کر دین کو قبول کیا, اپنے وجود کے اخلاقی تقاضے آگے بڑھ کر پورے کیے, ان کے ہاں کوئی تردد نہیں ہوا, بات سامنے آئی تو نہ علم کے معاملے میں کمزوری دکھائی نہ عمل کے معاملے میں کمزوری دکھائی, تو قرآن نے بتایا ہے کہ وہ السابقون ہوں گے اور ان کے لیے اللہ کی یہ نعمتیں ہیں اور نعمتوں کا تم یہاں اندازہ نہیں کر سکتے. اسی طرح یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ یہ منزل تو حاصل نہیں کر سکے یا اس درجے تک تو نہیں پہنچے, لیکن بہرحال ان کا مجموعی رویہ اچھا رہا, انہوں نے نیکی اختیار کی, خیر کا رویہ اختیار کیا, ان کے لیے اصحاب الیمین کی, دائیں والوں کی تعبیر اختیار کی گئی. اس لیے اختیار کی گئی کہ قرآن نے بتایا ہے کہ ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے, تو ان کے بارے میں بھی یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے گا. ان کے لیے بھی بشارت ہے, ان کے لیے جنت ہے, جنت کی نعمتیں ہیں. جو السابقون کے لیے اللہ تعالیٰ کا اجر بیان ہوا ہے اس سے کم تر لیکن بہرحال بہت بڑا اجر ہے جس کا اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے. اور ان دونوں کے بالکل برخلاف جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر لی, گریزاں ہو گئے, حقائق کو سامنے دیکھ کر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے, ان کا انجام بھی بتا دیا اور یہ کہا کہ یہ اصحاب الشمال ہیں, ان کے نامہ ہے اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے, اور یہ اس موقع پر پکاریں گے کہ اے کاش یہ موت ہی یا یہ جو ہم پر گزری ہے یہی فیصلہ کن ہو گئی ہوتی, یا لیتہا کانت القاضیہ. تو یہ جو انسان کی حسرت ہے اس کو بیان کر دیا ہے اور جو اس وقت صورتحال پیش آئے گی. تو جو لوگ بھی یہ تذکیر سنتے ہیں یا قیامت کا یہ انذار سنتے ہیں جب اللہ کا پیغمبر کرتا ہے, قرآن مجید کا مطالعہ کیا جاتا ہے, اسی طریقے سے جب صالحین دین کی دعوت دیتے ہیں, علماء سے کوئی بات سنی جاتی ہے, جب توجہ دلائی جاتی ہے, تو ہے تو یہ پیغمبروں کی دعوت کا بنیادی معاملہ, اور ہر انسان جب مذہبی زندگی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اس کی آخرت میں جواب دہی کے موقع کے اوپر نجات ہو جائے. تو اس کی بعض اوقات انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک تصویر دیکھے کہ مختلف کیٹیگریز میں یا لوگوں کے مختلف اقسام میں یا ان کے اصناف میں اللہ کا فیصلہ کیسے صادر ہوگا؟ تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اس سورہ کا دقت نظر سے مطالعہ کرے. یعنی یہ سورہ دنیا میں اس فیصلے کے ظہور کو بیان کرتی ہے. دنیا میں یہ فیصلہ آخری بار صادر ہو چکا, یعنی اب کبھی نہیں ہوگا, قیامت ہی میں اب اس فیصلے کا ظہور ہونا ہے جس کی خبر دینے کے لیے اللہ کے پیغمبر آئے ہیں, جس کو قرآن مجید النبو العظیم کہتا ہے, سب سے بڑی خبر, بہت بڑی خبر. اور نبی کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس سب سے بڑی خبر کے بارے میں لوگوں کو متنبع کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ جو آخری بار صادر ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت صادر ہوا, اس کی تفصیلات چونکہ اس سورہ میں بیان ہوئی ہیں, یہ اس جزا و سزا کی سورہ ہے, تو اس کو جتنے تدبر کے ساتھ پڑھا جائے گا اتنا ہی یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم کو بحثیت انسان اور اپنے پروردگار کی بندگی کے احساس رکھنے والے انسانوں کی حیثیت سے کہاں کھڑا ہونا ہے. یعنی ہمارا زندگی میں کیا رویہ ہونا چاہیے, ہم کیا اس جگہ جائیں گے جس جگہ اللہ کا قہر ان لوگوں پر ٹوٹ پڑا جنہوں نے پیغمبر کا انکار کیا یا سرکشی اختیار کی, یا پھر یہ کہ اس سے آگے بڑھیں گے اور سبقت اختیار کریں گے, جس طرح کہ اسی سورہ میں ذکر ہوا کہ مہاجرین و انصار میں سے وہ بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے سبقت اختیار کی, اور وہ بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے پھر بہت اچھے طریقے سے خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی. تو کون سی جگہ ہے جو ہم کو لینی ہے, اور اگر کہیں غلطی ہوتی ہے, کوتاہی ہوتی ہے, تو اس میں وہ نمونے ہمارے سامنے رکھ دیے گئے ہیں کہ پھر کیا رویہ ہونا چاہیے. یعنی غلطی ہو گئی, کوتاہی ہو گئی, اللہ تعالیٰ سے کسی موقع کے اوپر غفلت میں مبتلا ہوئے, گریزاں ہو گئے, تو پلٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب رویہ کیا ہے. یہاں ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے بہانے بازیاں کیں, جنہوں نے ہیلے کیے, ان پر کیسے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پیغمبر کے سامنے گویا اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ڈال دیا, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا شفقت کا معاملہ کیا. تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب اس میں ایک تصویر کے طور پر دیکھی جا سکتی ہیں. تو یہ میں نے اس لیے آخر میں توجہ دلائی کہ ایک تو پہلو یہ ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے, ایک سنت کا ظہور ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں دینونت برپا ہوتی ہے, اللہ کی جزا و سزا کا دنیا میں مشاہدہ ہوتا ہے, یہ ہوا, یہ اس کی سرگزشت ہے. لیکن دوسری جانب یہ قیامت تک ہر شخص کے لیے ایک آئینہ بھی ہے, جس میں وہ دیکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دینونت کا ظہور جب اس دنیا میں ہوا, اور یہاں اللہ تعالیٰ خود اپنے فیصلے کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں, تو ہمارے ساتھ اس کا تعلق کیا ہوگا, یعنی ہمیں اپنے آپ کو کس جگہ پر کھڑا کرنا ہے. سورہ کا اصلی سبق یہ ہے, تو یہ اس سے لینا چاہیے. اب یہ فرمایا کہ ایک طرف تو یہ اس طرح کی تاریخ کی باتیں کرتے ہیں, اس طرح طنز کے تیر چلاتے ہیں, اور دوسری جانب حقیقت یہ ہے کہ ایمان والوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جب کوئی سورہ اترتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کوئی تنبیہ کرتے ہیں, کسی صورتحال کا تجزیہ کرتے ہیں, آگے کے لیے کوئی حکم سناتے ہیں, یا یہ بتاتے ہیں کہ اپنی اصلاح کرو گے تو اس کے یہ نتائج نکلیں گے, یا بشارت دیتے ہیں, تو اہل ایمان کے ایمان میں اس سے اضافہ ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ بالکل صحیح جگہ پر کھڑے ہیں. لیکن جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے, وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ, تو فرمایا کہ تو ان کی نجاست پر اس نے ایک اور نجاست بڑھا دی. نفاق نجاست, شرک نجاست, فسق نجاست. تو ایک نجاست وہ ہے جو کپڑوں کو لگ جاتی ہے اور ہر شخص اس سے کراہت محسوس کرتا ہے, اس کا شعور تو سب انسانوں کو ہے, لیکن وہ نجاست جو علم میں پیدا ہوتی ہے, جو عمل میں پیدا ہوتی ہے, یہ توجہ دلائی. تو فرمایا کہ یہ نفاق, یعنی آدمی ایمان کا اظہار کرے لیکن اپنے باطن میں منافق ہو, یہ بھی نجاست ہے. اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یعنی ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے, اور جب کوئی سورہ نازل ہوتی ہے اور اس میں اس طرح کی بعض چیزیں ہوتی ہیں, تو ان لوگوں کے ہاں نجاست پر نجاست کا اضافہ ہوتا ہے. تو تو ان کی نجاست پر اس نے ایک اور نجاست بڑھا دی اور وہ مرنے تک منکر ہی رہے، یعنی کوئی تبدیلی نہیں آئی، مرنے تک یہی حال رہا. آدمی کو یہ مرنے تک اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دے رکھی ہے اس میں توبہ کا امکان ہے، لوٹ آتے تو بہت اچھا تھا لیکن ایسے ہی رہے. اس پر حاشیہ ہے، یہ محض استعارہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے. استاذ امام لکھتے ہیں، قرآن کا ہر حکم، یعنی ظاہر ہے کہ اس میں جو کہا کہ حکم آتا ہے تو ایک گروہ کے لیے ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور دوسرے کی نجاست پر اور نجاست کا اضافہ ہو جاتا ہے. قرآن کا ہر حکم اہل ایمان کے لیے ایک میدان مسابقت کھولتا ہے، اور جب وہ اس میدان کی بازی جیت لیتے ہیں تو ان کی قوت ایمانی میں مزید دوسرے میدان جیتنے کے لیے عزم و حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ درجہ بدرجہ وہ سعادت کی آخری منزل پر پہنچ جاتے ہیں. برعکس اس کے اہل نفاق ایک محرومی کے بعد دوسری محرومی اور ایک پسپائی کے بعد دوسری پسپائی کی ذلتیں سہتے سہتے عزم و ایمان کی آخری رمق سے بھی بالکل خالی ہو جاتے ہیں، اور ان کے دلوں پر نفاق پر نفاق کی اتنی موٹی تہیں جم جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر جتنی صلاحیتیں ودیت فرمائی ہیں سب ان کے نیچے دب دبا کر مردہ ہو جاتی ہیں. یعنی یہ دونوں جانب ہو رہا ہوتا ہے. سچے اہل ایمان کے لیے ہر قدم ہر مرحلہ ان کے درجے کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے. مصیبت بھی آتی ہے تو جب وہ صبر کرتے ہیں، جب اللہ کی نصرت پر بھروسہ کرتے ہیں، جب اچھی امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سچی توقعات کے ساتھ جیتے ہیں، تو اللہ ان کے مرتبے کو بڑھاتا ہے اور ادھر نفاق نجاست پر نجاست کا اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. ان کے بارے میں اب یہ بات کہی ہے، اور دیکھیے کہ کیا کہی ہے، اس سے اس ابتلا کا اندازہ کر سکتے ہیں. ایک، ہم نے وہ ابتلا دیکھا کہ صحابہ کرام کو کس طرح گزارا گیا. ان منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہے ہیں، اب اللہ یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں؟ یعنی رسول اللہ کے زمانے میں جس طرح صحابہ کے لیے ایک امتحان کا آزمائش کا خصوصی قانون تھا، اسی طرح ان کے لیے بھی تھا. سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ لوٹے، سمجھیں اس بات کو، امتحان آتا ہی اس لیے ہے. چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہ معاملہ ابتلا کے اسی قانون کا، ابتلا یعنی آزمائش کے اسی قانون کا حصہ ہے جو رسولوں کے براہ راست مخاطبین سے متعلق قرآن میں بیان ہوا ہے. اس طرح کی آزمائشیں عام لوگوں کی زندگی میں بھی ان کی تذکیر و تنبیہ کے لیے وقتاً فوقتاً پیش آتی رہتی ہیں، تاہم ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر شخص کو اور ہر سال پیش آئیں. آتی تو سب کو ہیں، لیکن وہاں یہ تھا کہ متعین طور پر بتایا گیا کہ سال میں ایک دو مرتبہ لازماً اس طرح کی آزمائش پیش آتی ہے. لیکن حاصل کیا ہوتا ہے؟ دل میں چونکہ نفاق ہے تو فرمایا پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ یاد دہانی حاصل کرتے ہیں، کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا، وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں. یعنی نہ عقل بیدار ہوتی ہے کہ تذکر حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اور نہ دل پگھلتے ہیں کہ خدا کی طرف متوجہ ہو جائیں، کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوتی. اور ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. اور کسی نئی مہم کی تیاری کے لیے جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر نکل بھاگتے ہیں. یہ صورتحال ہے، تصویر قرآن نے سامنے رکھ دی. اللہ نے ان کے دل اپنے قانون کے مطابق پھیر دیے ہیں اس لیے کہ یہ سمجھنے والے لوگ ہی نہیں ہیں. قانون کے مطابق میں نے لکھا ہے، یعنی اپنے اس قانون کے مطابق جو اس نے لوگوں کی ہدایت و ضلالت کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اس قانون کے مطابق ان کو پھر جس طرح یہ ٹیڑے ہوتے ہیں اللہ بھی ٹیڑا ہی کر دیتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اپنے نفاق میں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. اور اب آخر میں فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ علیہ توکل تو وہو رب العرش العظیم، لوگوں تمہارے پاس خود تم میں سے ایک رسول آیا ہے، تم میں سے ایک رسول آیا ہے۔ یہ الفاظ کیوں کہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اللہ تعالیٰ نے تمام خلق پر عموماً اور اہل عرب پر خصوصاً جو احسان عظیم فرمایا، یہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ روئے سخن انہی شامت زدہ لوگوں کی طرف ہے جو اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرنے کی بجائے اسے اپنے لیے ایک مصیبت سمجھ رہے تھے۔ ان کو بتایا ہے کہ تمہارے اندر سے ہم نے رسول اٹھایا، اور فرمایا کہ تمہارے اندر سے رسول آیا ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر بہت شاک ہے، یعنی اتنی محبت کرنے والا رسول ہے، وہ تمہاری بھلائی کا حریص ہے، ایمان والوں کے لیے سراپا شفقت اور رحمت۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا نہایت ہی خوبصورت تعارف ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہ تمام صفات حرف عطف کے بغیر آئی ہیں، اس سے مقصود یہ ہے کہ ان میں کامل اتصال کا اظہار ہو، یعنی سب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک ہی وقت میں موجود ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس ہستی کی ناقدری کر رہے ہو اس کا حال تو یہ ہے کہ جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کی ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر دکھ اور ہر کرب سے محفوظ رکھنے کے لیے بیتاب ہوتا ہے، وہ تمہارے لیے اسی طرح بیتاب ہے۔ تمہیں دنیا کی ہر سعادت سے بہرا مند دیکھنا چاہتا ہے، اور ایمان پر قائم ہو جاؤ تو تمہارے لیے سراپا رافت و رحمت ہے۔ ان آخری دو صفات کے بارے میں استاذ امام امین احسن اسلائی نے لکھا ہے، ایک کے اندر دفع شر کا پہلو نمایاں ہے، دوسرے کے اندر عطائے خیر اور پائیداری رحمت کا۔ یعنی ایک میں یہ ہے کہ وہ تمہارے کسی برائی کے قریب جانے سے تمہیں روکنا چاہتا ہے اور برے نتیجے سے بچانا چاہتا ہے، اور دوسرے میں یہ کہ تمہارے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتا ہے۔ یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ میں سے ہیں جو بین ہی یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوئی ہیں، جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ خلق کے ساتھ رافت و رحمت کے معاملے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صفات الہی کے مظہر تھے۔ یعنی جو اللہ کی صفات ہے بندوں کے معاملے میں، اسی کا پرتو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں تھا۔ تو آخر میں یہ بتا دیا کہ یہ شان ہے پیغمبر کی، یہ تعلق ہے اس کا، یہ محبت ہے، لیکن تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ تم نے اپنے لیے مصیبت خرید لی، اپنی شامت کو آواز دی، اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور فرمایا کہ پھر بھی یہ روح گردانی کرتے ہیں، تو اے پیغمبر کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یعنی تمہاری یہ بات اگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ خدا کی راہ میں اور اس کے حکم پر جس جہاد و قتال کے لیے تم انہیں بلا رہے ہو، اس میں خود ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کیا کیا سعادتیں پوشیدہ ہیں، اگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو پرواہ نہ کرو، اور انہیں صاف صاف بتا دو کہ یہ میری کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرا پروردگار ہی کافی۔ اس میں چونکہ صحابہ کو ایک بڑی ذمہ داری دی گئی تھی، تو آخر میں بتا دیا کہ پیغمبر تو رافت اور رحمت ہے تمہارے لیے، اللہ کا عظیم احسان ہوا، اس کا شکر ادا کر کے وہ ذمہ داری پوری کرتے ہو تو درجات کی بلندی کا اندازہ نہیں کر سکتے، اور کمزوری دکھاتے ہو تو نہ اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ ہے، نہ اللہ کے رسول کو، اس کی فوجیں تو صف در صف کھڑی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ سورہ ختم ہو گئی۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔